شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1442 سنہ ہجری کے ماہ جمادی الاخری کی آج 24ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب ایک ایسا سوال میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک سلگتا ہوا سوال ہے اور ہے پرابلم سوسائٹی میں، ایسا سوال بن جاتا ہے معاشرے میں. اب سوال کچھ یوں ہے، کیا لڑکیاں مردوں کی غلامی کے لیے پیدا ہوتی ہیں؟ شادی سے پہلے ماں باپ بھائیوں کی غلامی، شادی کے بعد شوہر کی غلامی، کیا اسلام ہر مقام میں عورت کو پیچھے رکھتا ہے یا واقعی عورتیں غلام کی طرح ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام نے مرد کو بھی اس کے حق دیے، عورتوں کو بھی اس کے حق دیے، بلکہ عورت تو پہلے زمانے جاہلیت میں بہت مظلومہ تھی، اسلام نے تو اس کو اٹھان دیے. پہلے تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑکی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کو تو زندہ دفن کر دیتے تھے. جو حال آئے عرب، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچایا اور یہ مطلب رسم ختم ہوئی دفن کرنے کی، زندہ دفن کرتے تھے، ایسے ویشی ہوتے تھے. اور عورت کو اپنا بالکل مقام حاصل ہے، عورت کے حقوق ہیں، اور ماشاءاللہ عورتوں میں بھی ایک سے ایک، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مفتیہ تھی، بہت بڑی عالمہ تھی صحابیہ، ایک سے ایک عورتوں کو عزت اسلام نے دی. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ عورتوں کو مطلب یعنی کہ اس کے حقوق نہیں دیتا تو وہ انفرادی اس کا فعل ہے، باقی بھائیوں کی غلامی یہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کے ساتھ ایسا پیش آیا ہو تو وہ اپنے مطلب یعنی کہ جذبات اس نے دیے ہوں گے، ورنہ بھائی تو بہنوں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے کہ ماشاءاللہ بالکل یعنی کہ ادھر ادھر رکھتے ہیں اپنی بہن کو،
اس پر اگر
یہاں کرتے ہیں تو لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ کرتے ہیں.
اگر اس پر میں آپ سے کوئی ایسی بات کروں کہ آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنی ذمہ داری کو غلامی کا نام دیتی ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے آدمی ہیں، بیمار ہے، پریشان ہے، ہلکی پھلکی کوئی بیماری بھی ہے، تبھی دوائی کھا کر گولی وغیرہ کھا کر یہ گھر سے نکلتا ہے، کام کاج کرنا ہے، پتہ کما کر لاؤں گا تو گھر چلے گا، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح بعض اوقات جیسے مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، نہ نفقہ اس پر واجب ہے کہ گھر کے لیے سب کچھ کرے، تو بہت سب کچھ کرنے کا، تو اسی طرح عورت کو ایسا نہیں لگتا کہ بعض ایسے کام ہیں جو اس کی ذمہ داریوں اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہیں اور اس کو وہ گویا کہ ماذا اللہ بیچاری سمجھ بیٹھی ہو کہ یہ مجھے غلامی کی جیسے ہو گئی، ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو؟
ہو سکتا ہے، کیونکہ اب گھر کی کمائی کے لیے تو مرد جاتا ہے، اب اگرچہ عورتیں بھی جا رہی ہیں، لیکن پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مرد ہی نوکریاں کرتے تھے، دکانیں چلاتے تھے اور بےچارے اتنی محنتیں کرتے تھے، اور امور خانہ داری انجام دیتی، کھانا پکانا، دھونا، بچے سنبھالنا، تو یہ تقسیم ہے، اس میں کیا مطلب ایسی غلامی ہے؟ دیکھا جائے تو مرد زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے، کما کے لاتا ہے بےچارا، اور رات دن ایک کر کے مطلب وہ پیٹ بھرتا اپنا اور بال بچوں کا، اور پھر یہ کہ گھر میں بھی آ کر بازو کا، تو عورت اتنی وہ ہوتی ہے مطلب منہ پھٹ کے پھر بھی مطلب اس کو احساس نہیں ہوتا، اور یوں بھی گھر خراب ہوتا ہے بعض اوقات، کہ وہ جیسے شوہر تھکا ہار آیا تو مسکرا کر اس کا استقبال کرنے کے بجائے، آج تمہارے بیٹے نے پیالہ توڑ دیا اور آج گلاس توڑ دیا، تو سنبھالو اپنے بیٹے کو، مارو اس کو، آپ نے منہ پر اس کو سر پہ چڑھایا، جب دیکھو اس کو بس پیار ہی کرتے رہتے ہیں، تھوڑا آنکھ بھی دکھاؤ اس کو، تو یہ گائیڈ کرتی رہتی ہے شوہر کو، اب اس طرح مطلب یہ کہ وہ بےچارے کی تھکن میں اس کو تھوڑا مسکرا کر استقبال کرے، اس کو دم لینے دے، اس کو پانی پیشکش کرے، پانی دوں، کچھ آپ کو چاہیے، تھکے ہوئے آئے ہیں ماشاء اللہ کر کے، وہ ایسا ہر جگہ نہیں ہو رہا، تو یوں مرد بھی مظلوم ہے کئی جگہ پر، کئی جگہ عورت بھی مظلوم ہے، وہ تو ہے اپنا اپنا حساب کتاب ہے، تو کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کہیں ساس مظلوم ہوتی ہے، کہیں بہو مظلوم ہوتی ہے، کہیں نند مظلوم ہوتی ہوگی، تو ایک طرف تو نہیں ہے کہ خالی ہر ساس بہو پر ظلم کرتی ہو، ایسا تو نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بہو ساس پر ظلم کرتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے،
اور اگر اس طرح
پورے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں،
اور اگر اس طرح کا ظلم کی داستان لی جائے نا، تو عورت کا عورت پر ظلم کے تعلق سے شاید زیادہ مضامین مل جائیں گے، اگر گھر کی ہسٹری دیکھی، گھر کی اسٹوری دیکھی جائے، تو عورت کا عورت کے ساتھ ظلم ہونے نہ ہونے کا زیادہ تعلق ملے گا، نہ کہ مرد کا عورت کے ساتھ،
اور ساس بہو تو پھر دونوں عورتیں،
نند بھابھی دونوں عورتیں،
نند بھاوج بھی عورتیں، دو بہنوں میں نہیں بنتی یا نہیں بنتی، ماں بیٹی میں نہیں بنتی،
بھائی کسی کے اگر دو بیویاں ہوں تو وہ سوتنے ہوتی ہیں، تو وہ بھی دو عورتیں ہی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کہ وہ معاملہ ان کا جو تیز چل رہا ہوتا ہے، تو یہ مطلب
ان کا تو یونین بننا بہت مشکل،
بہت مشکل،
لیکن اب یہ کہ کوئی کسی کی ہیں دو بیویاں بالفرض، تو ان کو حالات کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، یعنی کہ پرانی کہے گی اس کو تم طلاق دے دو، یہ کہے گی تم اس کو چھوڑ دو، اس کے پاس اب کیوں جانے لگے ہو، مجھے کیوں پسا دیا ہے، یہ ایسی توبہ، یعنی یہ مشورہ دینا کہ تم مطلب یعنی کہ اس کو طلاق دے دو، توبہ استغفر اللہ، گھر توڑوانا، رشتہ توڑوانا، یہ شرم گناہ ہے، نہیں سمجھتی بالکل، یعنی کہ وہ ضد کرتی ہیں کہ اس کو تم چھوڑ دو، تو اب یہ کہ میں یہ نہیں مشورہ دوں گا کہ دو گھر کے بیٹھ جاؤ اور اپنا سکون برباد کرو اور گھر کا مطلب کنڈا کر دو، ایک بات ہے کہ اب کسی کی ہیں دو، تو اب یہ کہ دونوں آپس میں ترکیب بنا لیں، ادر آپشن بھی تو نہیں ہے نا، لڑتی رہیں گی، ٹینشن لیں گی تو بیماریاں، گناہ الگ اس میں ہوتے ہیں، یہ بتتے ہیں، تو متے ہیں، بدگمانیاں، تو اللہ کریم آسانی کر دے، تو اس لیے وہ دوسری کی تو میں فیور میں نہیں ہوں، حضرت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب حج پر گئے تھے تو علماء کرام نے، وہاں کے علماء اور مشائخ نے اعلی حضرت کا بڑا احترام کیا، اعلی حضرت کی صلاحیتیں دیکھی تو آپ سے سندیں لیتے تھے، اجازتیں لیتے تھے، عرب کے علماء، اس وقت وہ عاشقان رسول کا دور تھا، تو وہ مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں ہمارے یہاں، تو اعلی حضرت کے ساتھ آپ کے شہزادگان کی امی جان بھی تھی، تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کی کنیز کو اس لیے تو نہیں لایا کہ میں اس کو صدمہ دوں، دوسری آئیے تو صدمہ تو ہوگا. صدمہ ہونا یہ ہے کہ فطری امر ہے، لیکن گناہوں سے اس صدمے کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنا یہ پھر الگ صورت ہے. تو اس طرح مطلب یہ اعلی حضرت نے جواب دیا. تو علماء نے یہ عرض کیا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ چونکہ آپ کے پاس بہت علم کا خزانہ ہے، تو آپ کی یہاں دوسری شادی ہو جائے گی، ایک گھر یہاں ہو جائے گا، تو آپ بار بار آتے رہیں گے، ہم آپ کا فیض اٹھاتے رہیں گے. لیکن اعلی حضرت نے دوسری نہیں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں یہ وضاحت اس لیے کی کہ کہیں کوئی مطلب ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات کو مطلب دلیل بنا کر کے بھائی اس میں بھی مدنی چینل میں بولا ہے کہ دوسری کر لو. ایک بار میرے پاس ایک آیا، میرے کو بولا اجازت ہے مجھے تیسری کرنی ہے. تو دو پہلے دیتی ہے تیسری کرنی ہے، تو میں نے کیا کہا اس کو، یا میرے کندھے بہت کمزور ہیں میں بوجھ نہیں اٹھا سکا، سمجھ گیا، مسکرا کر بھاگ گیا. ورنہ پیر صاحب کو مزہ دیتا، مسجد کا حکم ہے تیسری کرو. اس میں بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ شاطور میں بیڈ روم کی دیوار پر اللہ کے ناموں کی فریم وغیرہ لگانا کیسا؟
لگائی تو جاتی ہے، اس میں کیا رہتا ہے؟ اب وہ آپ کہیں اور گھوم رہے ہوں گے، تو اس میں یہ کہ ایسے موقع پر یہ لکھا ہے کہ جیسے قرآن کریم ہے تو اس پر کوئی مطلب اس کو ڈھک دے، یہ فریموں کو بھی غالباً ڈھکنے کا ہے، کپڑا اس پہ ڈال دے. یہ مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں گے انشاءاللہ.
قرآن پاک کے حوالے سے مقدس جی، تو اس میں تو کپڑا وغیرہ
ادب ہے یہ
جی، ادب ہے یہ. اور عام طور پہ یہ اونچی
نہیں کہہ رہے تو گناہگار بھی نہیں ہے
جی. عام طور پہ چونکہ اونچی ہی لگائی جاتی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو پاؤں چونکہ نیچے ہی کی طرف ہوتے ہیں، تو اس لیے اس طرف اگر پاؤں ہوئے تو اس کو بے ادبی بھی نہیں کہیں گے. جیسے جس طرف لیٹا ہوا ہے اسی طرف اوپر کی طرف جو ہے یہ ایسے فریم لگی ہوئی ہے یا کوئی کتاب وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو اس کو علماء نے لکھا کہ اب یہ جو پاؤں پھیلیں گے چونکہ براہ راست اس کی طرف نہیں جا رہے، وہ اوپر ہے، تو اس لیے اس کو بے ادبی نہیں کہا جائے گا.
کہتے ہیں اگر بتی جلانے سے کیا دکان یا گھر میں برکت ہوتی ہے؟
اپنے ارد گرد اور گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھیے، کہ اس سے جہاں جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے وہیں گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس بونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خوشبو سلگانے سے گھر میں برکت ہوتی ہے. لیکن خوشبو ایک اچھی چیز ہے، مگر خامہ کا اس کو اگربتی کمرہ بند ہے اور اگربتی جلا دی اور مقصود خوشبو لینا نہیں ہے، برکت حاصل کرنا ہے، یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے قبروں پہ بھی لوگ اگربتیاں گاڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس سے یہ تو فضول جا رہی ہے. ویسے خوشبو اچھی چیز ہے، خوشبو اچھی چیز ہے، اور اس کے اعلی حضرت نے پذیرائی کی خوشبو کی، قبروں پر یہ جلانے کی آپ نے پذیرائی نہیں کی. ہاں لوگ وہاں موجود ہیں، جیسے کوئی تلاوت ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، اور اس میں اگربتیاں قبر سے ہٹ کر اس کو گاڑ دی یا اگردان میں رکھ لی تاکہ لوگوں کو خوشبو پہنچے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، ورنہ قبر والے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اسراف میں جائیے کہ ویسے جلا کر آ گیا، چھوڑ دیا غالباً یہ اسراف میں جائیے، کسی کو فائدہ نہیں اور قبر کو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اسی طرح دکان میں اگر اس لیے جلاتے ہیں کہ وہاں دکان میں جو لوگ ہیں ان کو خوشبو پہنچے گی، تو یہ اچھی بات ہے، اور فرشتوں کو بھی خوشبو سے فرحت ہوتی ہے. تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میں فرشتوں کو اور مسلمانوں کو خوشبو کے ذریعے فرحت کا سامان کروں گا، انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. خوشبو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی. خوشبو ہو، ہاں اگربتیاں بغیر خوشبو کی بھی آتی ہیں، خاص کر مزارات پہ لوگ رسمی طور پہ وہاں دے دیتے ہیں، تو وہ بغیر خوشبو کی بھی دیکھی ہے میں نے، خالی خالی بس وہ الاؤ ہوتا اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے. الاؤ جو آگ روشن اس میں اگربتیاں ڈالیں گے پھر وہ اتنی خوشبو نہیں دے گی، خوشبو ہوئی کہ وہ اپنے حساب سے اس کو اوپر جلائی، اب یہ خوشبو جلتی جائے گی اور دیتی جائے گی، وہ تو ضائع کر رہے ہوتے. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ایسا، یہ نہیں اگر آپ کی چلتی ہے جہاں ہوتا ہو ایسا، ان کو سمجھائیں ایسا نہ کریں، یہ کیوں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، بغیر خوشبو کی بیچتے ہیں اور لوگ خوشبو والی سمجھ کر لیتے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے. ہاں جس کو پتا ہے کہ خوشبو نہیں ہے اس میں، کہہ کر رہے خوشبو نہیں ہے اس میں، اب وہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ یہ جائز ہے، لیکن اب وہ جلا رہا ہے، یہ فضول اسراف کر رہا ہے، گناہگار ہوگا، اس کو ڈال رہا ہے اس میں الاؤ میں، یہ تو الٹا دھوئیں سے آنکھیں جلیں گی، خوشبو تو نہیں ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا.
میں نواز بولدا پیا فیصلہ آباد دا رہشی، تے اس ٹائم اسی نولڈی پول اتھے مچھی مارکیٹ دے وچ کھڑے ہوئے ہاں، تے جتھے مچھی بہت ساری آندی ہیگی ہے، تے جنہاں دے وچ مچھی دے اوپر لکھیا ہوندا اللہ محمد، تے میں پوچھنا چاہندا کہ اے مچھی نو کٹ دیندے آ یا او بیچ دیندے نے، کہ یا مچھی کھا لینی چاہیدی آ یا او کڈو نو کٹنا بہترین ہے کہ نہیں ہے؟
میرا نام احسان علی، میں فیصل آباد دا رہائشی. اج کل سردیاں دا موسم آ، مچھی بڑی عام کھادی جاندی ہے، اسی بہت زیادہ کھانے مچھی، تے سانو اے نہیں پتا کہ مچھی دی کیڑی سب تو زیادہ اقسام تے کی آ. میرا بابا جی دے کولوں اے سوال آ کہ جڑی سردیاں دے موسم دے وچ سب تو زیادہ مچھی اچھی اور فائدہ مند اور لذیذ کیڑی آ، مینے دا جواب دتا جائے.
میں محمد رمضان فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا مچھلی کا کام ہے، اور جو ہم کام کرتے ہیں مچھلی اور اس کے چھینٹے ہمارے پہ پڑتے ہیں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے ہماری نماز ہو سکتی ہے، کہ ہمارے کپڑے پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟
دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.
ماشاءاللہ، مچھلی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ محمد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھی ہوئی مچھلی، وہ تو بالکل نایاب سی ہوتی ہے، کبھی کوئی کروڑوں مچھلیوں میں کبھی آ گئی ہوگی، دیکھی تو میں نے بھی زندگی میں نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسی مچھلی ہے بھی تو اس کو میرا خیال ہے کہ لوگ اس کی تو زیارت کریں گے اور اس کو خوش کر کے اس کو تبرکن رکھیں گے شاید، تاہم اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کھانا جائز ہے. اس کا تعویذ بھی تو پانی میں گھول کے پیتے ہی نا، جس میں آیتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں. اچھا، اور سوال کیا ہے کہ کون سی مچھلی کھائی جائے، لاکھوں قسمیں مچھلی کی، دریا کی جو مخلوق ہے نا زمین کی مخلوق سے بہت زیادہ ہے، تو اب ہر ایک کو اپنی اپنی وہ کوالٹی پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی سی مچھلی، کسی کو کوئی سی مچھلی، تو اس میں اپنی پسند کی مچھلی بندہ کھائے. لیکن یہ ہوتا ہے بعض مچھلیاں زیادہ مفید ہوں، بعض کم مفید ہوں، بعض مچھلیاں کسی کو معافی نہیں آتی ہوں گی، یہ بھی ہوتا ہے، الرجی بھی ہوتی ہے کسی کسی مچھلی سے، تو طرح طرح کی مچھلیاں آتی ہیں، تو یہ کہ اس میں زیادہ معلومات نہیں ہے مجھے. وہ سلمون مچھلی ایک ہے، مشہور مچھلی ہے، دنیا کی مشہور شاید ہے، اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے، یہ بڑی قیمتی اور مفید مانی جاتی ہے، لیکن شاید پاکستان میں نہ ملتی ہو، ملتی ہوگی 3 پیک ملتی ہوگی، 3 پیک جو غذائیں ہوتی ہیں نا ان کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں یہ ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں اس کو دیر پا رکھنے کے لیے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ جو میں نے پڑھا یہ بتا رہا ہوں. سلمون میں تازہ مچھلی ملے نا تو اچھی ہے، فائدے والی ہے، اومیگا 3 قدرتی چکناٹ ہوتی ہے، تیل چربی، مچھلی کی چربی تو جمتی نہیں ہے، کولیسٹرول وغیرہ का तो इसके बारे में पढ़ा नहीं कि इससे कोलेस्ट्रॉल होता हो। हाँ, झींगा जो है उससे कोलेस्ट्रॉल का पढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल होता है झींगे में। है मछली, झींगा भी मछली है, अगरचे उलमा का इख्तलाफ है, बचना बेहतर है, खा ले तो कोई हर्ज नहीं झींगा। तीसरा ये कि वो मछली काटने का छींटे, तो मछली में जो कुछ होता है ये नापाक नहीं है, इसके छींटे भी उड़ते हैं ये नापाक नहीं है। अलबत्ता ये कपड़ों पर जो मछली लगेगी, ये इसके छींटे लगेंगे तो इससे कपड़ों से बदबू आई है, और बदबू की हालत में मस्जिद में दाखिल होना ये जायज नहीं है, कि इससे लोगों को भी तकलीफ होती है और फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। तो इसलिए इससे जो मछली का काम करते हैं नमाज तो उन पर भी फर्ज है, तो वो अपने कपड़े साफ सुथरे रखें, बदन में भी बदबू हो जाती होगी, तो अच्छी तरह नहा धोकर ये पहले से इनको तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि वो जमात खड़ी होने लगी, इकामत शुरू हुई, अब भाग भाग के तैयारी हो रही है, फिर तो जमात मिलेगी नहीं है, फिर सफाई पूरी नहीं होगी। तो पहले से अपना अंदाजा लगा ले कितनी देर में ये तैयार हो जाता है, ये जरूरी है उसके लिए कि ये तैयारी करें, और अपने साफ सुथरे कपड़े अलग रखें, गुस्ल से अगर बदबू जाती है तो गुस्ल करें, वरना जिन हिस्सों पर मछली के असरात हैं उनको साबुन से या जैसे भी इसको इस तरह साफ करें कि बदबू जाती रहे, ये जरूरी है।
ये रहनुमाई फरमा दें कि जब घर में मछली पकती है और हम जब मछली खा लेते हैं तो उमूमन नाखूनों में मछली का एक जैसे स्मेल सी होती है जो खाने के बाद, वो उंगलियों और नाखूनों में रहने की जैसे होता है था, तो अब इसको कितना मतलब के अच्छे तरीके से हाथ धोए, क्योंकि फिर वो रहती है एक टाइम तक, कि ये खाने के फौरन बाद इस तरह हाथ धोना कि ये चली जाए, तो इसका क्या तरीकेकार होना चाहिए?
असल वो मछली जो खाने के शौकीन होते हैं ना, तजरबाकार, उनकी मछली बदबूदार नहीं होती। तो कभी कभार खाएं या अनगढ़ किस्म के लोग होते हैं या समझ नहीं पड़ती, तो ये तो जैसे मेरी बहन क्या करती थी, बड़ी बहन जो होती थी, चार पांच घंटे पहले मछली डाल दी पानी में, अब वो पानी में इसकी जो भी स्मेल है वो निकल जाएगी, एक तरीका ये। दूसरा तरीका इसको सिरके में भिगो के रखते हैं, सिरके में कितनी देर भिगोएंगे, घंटा आधा घंटा मेरा ख्याल भिगोएंगे ना सिरके में, तो स्मेल सिरका जो है ना इसकी ले लेगा, बल्कि खाली सिरका लगा लें, हाँ ये सिरका लगा लें इसको मछली को, तो इसकी स्मेल जो है ना वो कुछ देर रख दें सिरका लगाकर, तो इसकी स्मेल चली जाएगी। नमक पहले से लगाना भी मुफीद होता है। इस तरह मतलब है कि जिसको मछली खाना आता होता है ना, तो उसको तरीका भी आता होता है। मछली खाने वाली एक मतलब मखसूस कैटेगरी है लोगों की, वो मछलियां शौक से खाते हैं, एक तादाद है जो मछली के करीब भी नहीं जाते, भूल करते हैं, मछली के अपने फवायदे हैं। खासकर मछली का सर जो है ना ये बड़ा मुफीद है, तो जो मछली खाते हैं वो मछली का सर नहीं खाते, ये फेंक देते हैं, और जो सर खाते हैं ये बड़े महंगे दामों बाजू का, उनको सर खरीदना पड़ता है, बड़ा सर जो होता है ना काफी महंगा होता है, तो इसको भी मतलब है ना कि इससे खाने से अक्ल बढ़ेगी, मछली का सर खाने से, और इसका सूप बनाने का भी तरीका है वो यखनी। तो बास कौमें ऐसी है जो मछली बहुत खाती है, इनमें अक्ल भी ज्यादा होती है, फोकराउल बगदाद, फोकराउल मदीना बांग्लादेश, बहुत अक्लमंद होते हैं, मैं सही बोलता हूँ, दुनिया भर में फैले हुए हैं ये मछली बहुत खाते हैं, मोस्टली चावल ये इनकी पसंदीदा गिजा है, मछली चावल खाते हैं, और वो बड़े यू वो नहीं होते बम जैसे, क्योंकि मछली मोटापा नहीं लाती, तो ये होते हैं आमतौर पर नॉर्मल, दिमाग माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत समझदार होते हैं। अब ये किस्म है कि वो कम समझदार भी मिलेंगे, लेकिन मैंने नोट किया है कि ये ज्यादातर समझदार होते हैं। इसी तरह हिंद में भी बाज ऐसे सूबे हैं, सुन रखा है मैंने, वो मछली का सर बड़े शौक से खाते हैं, ये भी बहुत यानी के अक्लमंद माने जाते हैं। الحمدللہ ہم بھی مچھلی بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں, مچھلی کے سر بہت کھائے ہیں میں نے اور ہم شوق سے کھاتے ہیں. اس میں ایک کہنے کا اللہ کی یہ بھی نعمت ہے اور اس کے فوائد. آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا, عقل بھی اور ترقی کر جائے گی انشاءاللہ. کبھی نہ کبھی شوق سے کھاتے ہیں ہم مچھلی, سب کھایا کریں, ہفتے میں ایک یا دو بار تو کھانی ہی چاہیے مچھلی. آہستہ آہستہ کھائیں گے تو کھانے بھی آ جائے گی انشاءاللہ, پکانے بھی آ جائے گی, تلی بھی نہیں. ہاں جو مچھلی کھاتے ہیں نا وہ عقل مند شاید اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ تلی بھی کھاتے ہیں, ڈیپ فرائڈ یہ نقصان کرتی ہے. یہ جو تیل ہے نا یہ جو کڑکڑا کے تیل کرتے ہیں اس میں فری ریڈیکلز بنتی ہیں جو کہ کینسر بھی لا سکتی ہے, فری ریڈیکلز. تو یہ مطلب تلی ہوئی مچھلی نہیں. کبھی کبھار کوئی ایک آدھ پیس کھا لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کہ وہ گریل فش یہ چلے وہ کوئلوں پر بھنی ہوئی, یا پھر یہ کہ وہ سالن کی طرح پکی ہوئی مچھلی یہ مفید ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد مظہر جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا درس نظامی عالیہ دوم کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ یہ دربار مزارات پر اور جس طرح مدینہ شریف میں یہ کبوتر بہت زیادہ ہوتے ہیں, اکثر مزارات پر دیکھنے میں آیا ہے اور ملاحظہ بھی کیا ہے سنا بھی ہے, تو ان کبوتروں کا کیا کوئی خاص تعلق ہے درباروں سے؟ تو ان کی خاص کوئی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی جو بھی وضاحت ہے رہنمائی فرمائیں.
مکہ مکرمہ میں جو حرم میں کبوتر ہیں ان کے بارے میں تو یہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ غار سور پر جس کبوتری اور کبوتر نے انڈے دیے تھے وہ اس کی نسلوں سے یہ حرم میں ان کو یہ خدمت کی تھی نا انہوں نے, تاکہ کفار کو یہ پتا نہ چلے کہ اندر کوئی گیا ہے, اندر کوئی جائے گا تو کبوتر اڑ جائیں گے, کبوتر کے انڈے کہاں سے آئے, کبوتری بیٹھی ہوئی ہے انڈے پر, مکڑی نے جالا بن دیا. یہ اللہ پاک نے حفاظت کا سامان فرمایا اپنے حبیب کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو اس کبوتر کو یہ مطلب اس کا صلہ ملا اس کی نسلیں وہاں حرم میں. اچھا باقی رہا دیگر مزارت پر, تو اصل مزارت کی نسبت تو اللہ بہتر جانے, زائرین سے ضرور نسبت ہے ان کو, کیونکہ یہ زائرین کا ایک پرانا معمول ہے کہ یہ مزارت پر جو کبوتر ہوتے ہیں ان کو دانے کھلاتے ہیں, تو یوں جہاں غذا ملے گی وہاں مطلب یہ کہ ظاہر ہے مخلوق جائے گی تو کبوتر وہاں ہوتے ہیں, ان کو دانے ملتے ہیں وہاں. جیسے آج آپ ابھی دیکھ کھول دو نیاز کی, دیکھیں کھول دو خوشبو ایسی آئی ہے گھروں سے نکل نکل کر آنکھیں ملتے ہوئے لوگ کھانے کے لیے پہنچ جائیں گے, تو غذا پر تو آتا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں 20 سے 30 سال کا جو عرصہ ہے یہ اہم ترین ہوتا ہے. جو باتیں سوچی تھی مستقبل کے پلانز وہ پورے کرنے ہیں, شادی ہونی ہے, والدین بھی بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں, پیسے کمانے ہیں, نوکری کاروبار وغیرہ. اب یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی ہنر سیکھتے ہیں, کوئی گاڑیوں کا یا موٹر سائیکلز کا کام سیکھ لیتا ہے, مکینک بن جاتا ہے, کوئی کیٹرنگ یعنی کھانے پکانے کے کام سے وابستہ ہو جاتا ہے, کوئی زراعت سے وابستہ ہو جاتا ہے اور مویشی وغیرہ پال لیتا ہے, اور بعض کپڑے کا یعنی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر لیتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو اسکول کالج اور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے والوں کو تو تعلیمی یافتہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ جن کے پاس ہنر ہے 7-8-10-20 سال کا تجربہ ہوتا ہے, اور بعض تو ایسے اپنے ہنر میں تاک ہوتے ہیں کہ دور سے گاڑی چلتی آ رہی ہو وہ آواز سن کے بتا دیں گے گاڑی میں خرابی کہاں ہے, لیکن انہیں پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا اور معاشرے کا رویہ ان کے ساتھ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اس 2021 میں یعنی جدید دور میں ڈگری کی زیادہ اہمیت ہوگی یا ہنر کی, اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ صحیح معنوں میں تعلیمی یافتہ یعنی ایجوکیٹڈ یہ کس کو کہنا چاہیے؟
میرے نزدیک تو علماء پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بھلے انگلش کی اے بی سی ڈی ان کو نہ پتا ہو, جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں, علم دین پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو یہ پڑھے لکھے ہیں. اسی طرح جس کو دینی معلومات ہے, فرض علوم جانتا ہے, نماز کے مسائل جانتا ہے, روزوں کے مسائل جانتا ہے, ذرا وہ پڑھا لکھا ہے. باقی دنیاوی تعلیم ہے اور قرآن کریم دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. اب اس کو ہمارا لوگ پڑھا لکھا بولتے ہیں, ہوگا اپنے نزدیک پڑھا لکھا جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا. اب یہ کہ عرف عام میں اسی کو پڑھا لکھا بولتے ہیں کہ جس کو مطلب وہ پھر پھر انگلش بولتا ہو. تو اب یہ معاشرے کی تقسیم ہے. را ہنر مند تو معاشرہ اس کو پڑھا لکھا بولتا نہیں ہے. اب کرنا کیا چاہیے, تو وہ یہ کہ علم دین حاصل کرنا چاہیے اور ہنر بھی سیکھنا چاہیے, کہ ہنر مند آدمی بھوکا نہیں مرتا. پڑھے لکھے بھاری تعداد میں آپ کو بے روزگار ملیں گے, خودکشی کرنے والوں میں بھی ایک تعداد آپ کو ان پڑھے لکھوں کی ملے گی. علماء ابھی تک ایک بھی نہیں میں نے سنا کہ عالم دین نے خودکشی کی ہو, کہ واقعی پڑھا لکھا تو عالم ہوتا ہے, عالم دین ہوتا ہے. ہنر مند بھی کائے کو خودکشی کرے گا, کھاتا پیتا ہے, موج کرتا ہے. تو جو بھی ہے بہرحال وہ علم دین سب کو حاصل کرنا چاہیے. دنیاوی تعلیم بھی لی ہے, ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر ہوتی رہے, لیکن اب نماز پڑھنا نہیں آتی اور قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا, تو اب ایسی تعلیم دنیاوی یہ کیسے پڑھا لکھا کہا جائے اسے کو. لیکن لوگ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی پڑھا لکھا ہے. اللہ کریم ہم کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے, علم دین سے ہمارا سینہ مدینہ بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. حضرت یہ کیا واقعہ ہے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا غار میں ہونا اور پھر جان دینا؟
غار ثور کا واقعہ یا مراد ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے داخل ہوئے, تاکہ کوئی اگر موذی وغیرہ تو مجھے پہلے نقصان ہو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نقصان نہ پہنچائے. یہ عشق تھا ان کا.
یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا, عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ.
تمہارا یہ غار ثور میں وہ تشریف لے گئے اور دیکھا تو کئی جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے, تو امکان تھا کہ کہیں سے سانپ نکل آئے. تو پہلے انہوں نے اپنی چادر مبارک وغیرہ کے پیس کیے اور غار کے کسی طرح بھی سوراخ بند کیے, ایک سوراخ خالی رہ گیا. وہ کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ اس کو بند کیا جا سکے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ انہوں نے اپنا زانو پیش کیا, سرکار نے ان کے مبارک زانو کو نوازا, سر اقدس اس پہ رکھا اور آرام فرمایا. اب وہ جو خالی سوراخ تھا اس سے امکان تھا کہ کوئی سانپ وغیرہ نکل آئے اور ایذا نہ دے محبوب کو. انہوں نے اپنی ایڑی یا انگوٹھا اس پر رکھ دیا. اب اس میں سانپ جو تھا وہ ایک پرانا سانپ تھا جس نے وہ یہ تذکرہ سن رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی اور اس غار میں وہ تشریف لائیں گے. تو جب اس نے اس کے غار میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے بھینی بھینی خوشبو پھیلی, تو یہ سمجھ گیا کہ میرے محبوب آ گئے. اب وہ ہر سوراخ سے, اس نے کئی سوراخ اس لیے بنائے تھے کہ کوئی بھی سوراخ اگر بند ہو جائے تو میں کسی اور سوراخ سے آ کر ان کی زیارت کروں, لیکن جس سوراخ پر گئے اس سانپ گیا تو راستہ بند. آخرکار وہ ایک سوراخ جو بند تو تھا لیکن کچھ اس میں نرم نرم تھا, تو اس نے وہ اس کو تھوڑا دھکیلنے کی کوشش کی, لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر بھی سمجھ گئے کہ کوئی نکلنا چاہتا ہے ایزا دے گا, تو آپ نے اور پاؤں مضبوطی سے جمع دیا اپنا. اس نے پھر مجبوراً عشق میں ڈوب کر وہ بوسا لے لیا, نے دس لیا. اب وہ زہر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر وہ نچھاور ہوئے, آنکھ مبارک کھل گئی کہ نبی کا دل نہیں سوتا صرف آنکھ سوتی ہے, اس لیے وہ نبی کا وضو بھی سونے سے نہیں جاتا. تو آپ نے فرماس ابو بکر کیا ہوا, تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا اور سانپ اس دوران باہر آ گیا کیونکہ وہ پکڑ دیلی ہو گئی نا, اور وہ زہر نے اثر دکھایا تھا اضطراب کی وجہ سے وہ ہٹ گیا تھا دروازہ راستہ کو, سانپ تو خیر آیا اور وہ ارد گرد گھومنے لگا تھا زیارتیں کر رہا تھا. تو اس طرح مطلب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس میں ہے. یہاں بڑا پیارا شعر ایک نے لکھا پنجابی شاعر نے, یہ وہ سانپ گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا سارے سوراخ بند تھے, آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آیا بہاراں. میں نے اس امید پر اپنی عمر گزار دی کہ کبھی تو میرا سونا مجھے اپنا جلوہ دکھائے گا, تو جب جلوہ دیکھنے کا ٹائم آیا جب باغ میں بہار آئی تو یار نے میرا راستہ ہی بند کر دیا, مالی نے رکھوال نے رکھوالی کرے ہوئے میرا راستہ ہی بند کر دیا. تو یہ بڑا پیارا شعر ہے. خیر تو بہرحال سانپ کی حسرت پوری ہو گئی اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک لعاب تھوک مبارک وہاں زخم پر لگایا سانپ کے ڈسنے کی جگہ پر, تو وہ زہر جو تھا وہ اس کا اثر جاتا رہا, صدیق اکبر فریش ہو گئے. یہ حکایت اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ صدیق اکبر کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ تو جان قربان کر چکے تھے کہ سانپ ڈستا ہے تو ڈسے, محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, دیٹس آل. تو اس لیے وہ صدیق بل کے غار میں جان ان بے بے دے چکے, صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, کہ جان کی حفاظت یہ تو فرضوں کا بھی فرض ہے, جان تو بہت بڑا فرض ہے کہ بندہ اس کی حفاظت کرے, لیکن صدیق اکبر نے اپنے محبوب پر یہ جان بھی قربان کر دی. اپنے عزم میں اپنے خیال میں تو دے چکے تھے, صاحب نے ڈس دیا گیا بلے ڈس, محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن رضا بوڑھے شیر کی کہانی سنو گے؟
جی سنائیے.
جنگل کا بادشاہ جو ہوتا ہے نا وہ شیر مشہور ہی ہے کہ شیر کو جنگل کا بادشاہ بولتے ہیں. تو یہ جنگل کا بادشاہ شیر بوڑھا ہو گیا تھا, اب وہ شکار نہیں کر سکتا تھا, بڑی آزمائش میں تھا. تو اس نے وہ اپنا انہیں بات پھیلا دی کہ میں بیمار ہو گیا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو جنگل کے جانور اس سے ملنے آتے تھے اس کی عیادت کے لیے, اس کا مزاج پوچھنے کے لیے. تو لومڑی بھی آئی کچھ دن کے بعد, لومڑی یعنی فوکس اس کو بولتے ہیں, فوکس دور کھڑی ہو کر شیر غار کے اندر تھا, دور کھڑی ہو کر باہر سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت,
آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا بیمار ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور تم بیٹا دور سے بات کر رہی ہو، تھوڑا قریب آؤ نا. تو اس نے کہا بس میں دور ہی ٹھیک ہوں. دیکھو بولا میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی جانور آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے آنے کے قدموں کے نشان تو ہیں، واپسی کے نشان آنے کے نہیں ہیں. اس کا مطلب جو بھی تمہارے پاس آتا ہے تم کھا جاتے ہو اس کو، میں نہیں آتی تمہارے پاس. یہ کہہ کر لومڑی واپس چلی گئی. تو حسن اللہ اس سے یہ سبق ملا کہ جو بھی کام کرنا ہو پہلے اس کے انجام پر آدمی غور کر لے کہ اس کام میں میرا فائدہ ہے یا نقصان. صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.